أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. یہ تیسرے رکوع کی آخری آیت ہے. یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا, اہل کتاب آ گئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یبین لکم علی فترۃ من الرسل, اور وہ تم پر واضح کر رہے ہیں اللہ کے احکامات رسولوں کے انقطاع کے بعد. فترۃ رسول جو ہے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 برس کا عرصہ ہے جس میں کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آیا, جبکہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس سلسلے کی آخری کڑی ہے اس سلسلے میں اس سے پیچھے 1400 سال تک کبھی کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی نہ کوئی نبی اور رسول موجود نہ ہو. ایک ایک وقت میں دو نبی بھی موجود رہے, لیکن پھر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہونی تھی اور پھر یہ چیپٹر کلوز ہونا تھا, یہ دروازہ قیامت تک کے لیے بند کرنا تھا, تو اس سے پہلے ایک 600 برس کا انقطاع, ایک فصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا. تو اس انقطاع کے بعد کہ 600 برس تک جب کوئی نبی رسول نہیں آیا, اب اس کے بعد ہمارے وہ رسول آخری جو ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہارے پاس آ چکی ہے. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا کوئی خبردار کرنے والا بشارت دینے والا. فقط جاءکم بشیر ونذیر, تو اب آ گئے ہیں وہ کہ جو بشارت دینے والے بھی ہیں خبردار کرنے والے بھی ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر. وإذ قال موسیٰ لقومه, اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے, یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے میری قوم اللہ کے احسانات کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے. اذ جعل فیکم انبیاء, اس نے تمہارے اندر بے شمار نبی پیدا کیے. وجعلکم ملوکاً, اور تمہیں بادشاہ بنایا, تمہارے اندر حکومت اختیار تمہیں عطا کیا. وآتاکم ما لم یؤتی احدًا من العالمین, اور تمہیں وہ کچھ دیا کہ جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا. یعنی اس وقت تک یہ شریعت کتاب, یہ چیز جو ہے اس درجے کی تورات جیسی کتاب جس کو خود قرآن کہتا ہے, فیہا ہدن و نور, اور اس میں مکمل شریعت کا خاکہ موجود تھا, یہ اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوا تھا. تو یہ فضیلت تمہیں مل گئی. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم, اے میری قوم اب داخل ہو جاؤ ایک ارض مقدس میں, پاک زمین میں, جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے یعنی طے کر دی ہے کہ وہ تمہیں ملے. ولا ترتدوا على ادباركم, اور دیکھنا اپنی پیٹھ کے بل واپس نہ لوٹنا, یعنی اب کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ نہ کرنا. ظاہر بات ہے کہ جب کہا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ تو اس کا مطلب کیا تھا, کہ حملہ کرو شہر کو فتح کرو, یہ سرزمین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, اگر تم حملہ کرو گے تو فتح تمہیں ملے گی. اور یہ کب ہوا, یہ اصل میں اس سے پہلے صحرائے سینا میں کتنے ہی سال تک بنی اسرائیلی جو ہیں وہ بھٹکتے رہے ہیں, مصر سے جب نکلے ہیں اور سمندر کو عبور کر کے صحرائے سینا میں داخل ہوئے ہیں, اس کے بعد پھر اس مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, ان کی ٹریننگ کے بہت سے مراحل ہیں ان کو گزارا, اور پھر ایک وقت یہ فیصلہ کیا کہ اب قتال کا مرحلہ آ گیا, اب تمہیں ہمت کرنی ہے اور پھر کسی سرزمین پر کسی شہر میں داخل ہونا ہے. وہ شہر فلسطین تھا جس میں داخلے کا حکم ہوا تھا, کہ اس میں داخل ہو جاؤ تو فتح اللہ تمہیں دے گا, اور اب گویا اس شریعت کو ہم نافذ کریں گے, اسلامی حکومت قائم ہوگی, اس کے لیے یہ تیاری تھی. ولا ترتدوا على ادباركم, اور اپنی پیٹھ کے بل واپس نہ پھرنا. فتنقلبوا خاسرین, کہ اگر ایسا کیا تم نے تو تم نقصان میں جا پڑو گے, نامراد ٹھہرو گے. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين, کہنے لگے کہ اے موسیٰ وہاں تو ایک بڑی زوراور قوم ہے جو آباد ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, ہم تو داخل نہیں ہوں گے اس شہر میں جب تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں. اب چونکہ سینکڑوں سال انہوں نے غلامی کے دیکھے تھے تو کمزوری اور مزدلی بس ہمتی جو ہے وہ ان کی سرش کا ایک حصہ بن چکی تھی. چنانچہ حضرت موسیٰ کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ قوم جو ہے ٹس سے مس نہیں, جب تک یہ نکلتے نہیں ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے. فَإِنْ نَخْرُجُوا مِنْهَا, ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں, فَإِنَّا دَاخِلُونَ, تو پھر ہم ضرور داخل ہو جائیں گے. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ, تو کہا دو مردوں نے, اور جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگرد تھے, نوجوان تھے ابھی, یوشع بن نون اور غالب بن یفنا. حضرت یوشع بن نون تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو نبوت ملی ہے, یہ تو بعد کا قصہ ہے. ابھی اس مرحلے پر یہ ابھی ینگ تھے, نوجوان تھے دونوں. انہوں نے بھی قوم کو بہت ہمت دلانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا من الذین یخافون انعم اللہ علیہما, ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات فرمائے تھے, یعنی انہیں بہت علمی اور روحانی اعتبار سے بڑا مرتبہ عطا کیا تھا دونوں کو. ادخلوا علیہم الباب, بس ایک مرتبہ حملہ کر کے اس شہر کے دروازے میں گھس جاؤ. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون, اور جب ایک مرتبہ شہر کے دروازے میں گھس گئے تو پھر تم ہی غالب ہوگے. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پورا سروے کر کے آئے اور اس شہر کا اور وہاں مغال کا اندازہ کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل کمزور قوم ہے, بس تمہاری تھوڑی سی ہمت کرنے کی بات ہے, ایک مرتبہ شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو وہ خود ہی ہتھیار ڈال دیں گے. وعلی اللہ فتوکلوا, اور اصل بات یہ کہ اللہ پر توکل کرو, ان کو تم مومنین اگر تم ایمان والے ہو. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها, یہ ہے ٹکا سا جواب. قوم نے کہا کہ موسیٰ ہم تو ہر کس داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں, پہلے وہاں کے لوگوں کو نکالو, یہ عصا تمہارا بہت کارگر رہا ہے پہلے بھی, اس کا استعمال کرو اور اس کے ذریعے سے اس کے بل پر ان کو یہاں سے بے دخل کرو, پھر ہم فرض ہے بنتا ورب کا فقاتلہ, تم جاؤ اور تمہارا رب یعنی اور ساتھ تمہارا عصا ہو اور تم جا کے جنگ کرو. ان نہ ہونا قائدون, ہم تو بس یہیں بیٹھے ہیں دھرنا دے کر. یہ صاف جواب تھا اور جہاد سے انکار تھا, لہذا کیا ہوا اب آگے سنیے. قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سخت ترین اذیت کا یہ موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس پختہ وعدے کے باوجود کہ فتح تمہیں ملے گی اور ساری تائید کے باوجود یہ قوم جو ہے ذرا سی ہمت کرنے کو تیار نہ ہوئی. فرمایا کہ اے میرے رب, مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنی جان اور جو میرا بھائی ہے وہ میرے ساتھ ہے, اس کا اختیار ہے, ہم دو تو حاضر ہیں. فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, ظاہر بات ہے کہ بقیہ قوم کے اوپر میرا اختیار نہیں ہے, لہذا اب تو جدا کر دے, جدائی ڈال دے ہمارے اور اس نافرمان نا ہنجار قوم کے درمیان. اتنی بیزاری ہوئی انہیں اس قوم کے اس رد عمل سے کہ فرمایا کہ اب جدائی ڈال دے, اب میں اس قوم کے ساتھ مزید رہنا نہیں چاہتا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة, فرمایا کہ اب وہ سرزمین جو اللہ نے ان کے لیے مقدر کر دی تھی 40 سال تک کے لیے ان پر حرام کر دی گئی. یتیہون, اب یہ اسی صحرا میں سر مارتے پھریں گے, بھٹکتے پھریں گے. فلا تأس على القوم الفاسقين, تو اب تم افسوس نہ کرو اس نافرمان قوم کے انجام پر. گویا وہ مرحلہ کہ جہاد و قتال کے بعد پھر دین کے غلبہ کی اور اس کا اسٹیبلشمنٹ اور پھر ایک اسلامی حکومت کا قیام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں آ سکا. ان 40 سالوں میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہوا, حضرت ہارون بھی انتقال کر گئے, پھر یوشع بن نون کی قیادت میں جو نئی نسل اس صحرا میں پروان چڑھی تھی اس کے اندر کچھ مردانگی اور ہمت کے جو تھے وہ اوصاف موجود تھے, انہوں نے پھر بعد میں جہاد کیا, وہ ایک بات کی ہسٹری ہے, اور پھر فلسطین پر ان کا قبضہ ہوا اور پھر وہاں پر اسلامی ریاست قائم ہوئی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, اے نبی ان کو ذرا سنائیے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, بالکل ٹھیک ٹھیک. اس قربا قربانن, جب دونوں نے قربانی پیش کی, نیاز پیش کی اللہ کے حضور, فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا, تو ایک سے تو وہ قربانی قبول کر لی گئی, وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, دوسرے سے قبول نہیں ہوئی. یہ حابیل اور قابیل کا قصہ ہے. ان دونوں نے, حضرت آدم کے دونوں بیٹے تھے, حابیل نیک سرشت تھا, بہت ہی بھلا انسان, اور قابیل جو ہے ذرا دوسری قسم کا تھا. اور اس زمانے میں کسی نیاز یا قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ کا شعلہ آتا تھا, اور جو چیز بھی اللہ کی نیاز کے طور پر پیش کی جاتی تھی اسے جلا کر بھسم کر دیتا, یہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ اللہ نے قبول فرما لی. یہ چونکہ نو انسانی کے ابھی بچپنے کا دور ہے, جو طفولیت ہے, تو اس طرح کے معاملات تھے. تو جو قربانی پیش کی دونوں نے, حابیل کی منظور ہو گئی, قابیل کی جو قربانی ہے وہ اللہ نے پسند نہیں کی, اس کو قبول نہیں کیا. قال لأقتلنک, اس پر قابیل کو تیش آ گیا, اس نے کہا کہ میں تمہیں اب قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين, تو اس نے کہا بھائی نے حابیل نے کہ اللہ تعالیٰ تو قبول فرماتا ہے ان سے کہ جو متقی ہوں, اللہ سے ڈرنے والے ہوں, گناہوں سے بچنے والے ہوں. یعنی تمہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ تمہارے اندر کیا خامی ہے, کیوں اللہ نے تمہاری قربانی قبول نہیں کی, اور تم الٹا جو ہے وہ مجھ پر غصہ نکال رہے. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی, اگر تم اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ گے میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے, ما انا بباسط یدی الیک, تو میں تو اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں تمہاری طرف کہ میں بھی تم پر دسترازی کروں کہ آج جواباً تمہیں قتل کرنے کی. لاقتلنک, میں انا بباسط یدی الیک لیقتلک, کہ میں بھی تمہیں قتل کرنے کے درپیش ہو جاؤں. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین. انی ارید ان تبوء باثمی واثمک, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہوں کا بوجھ بھی تم پر آئے اور اپنے تمہارے جو گناہ ہیں ان کا بوجھ بھی تم پر آئے. فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ, اور پھر تم ہو جاؤ آگ والوں میں سے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ, اور یہی سزا ہے, بدلہ ہے ظالموں کا. یعنی میں تو اس خیال سے کہ شاید تم مجھے قتل کرنے چلے ہو, میں پہل کرنے والا نہیں ہوں, میں تمہیں نہیں قتل کروں گا, تم نے جو کرنا ہے کرو. اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ مجھے ناحق قتل کرو گے تو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ اگر کوئی میرے گناہ بھی ہیں تو ان کا بوجھ بھی تمہیں اٹھانا پڑے گا, اور پھر تم جہنم والوں میں سے ہو جاؤ گے. فطوعت له نفسه قتل اخيه, تو اس کے نفس نے اسے آمادہ اور راضی کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل پر. اس لفظ کے اندر ہی یہ بات مزمن ہے کہ اندر باطن میں کچھ کشمکش ہوتی رہی, کوئی ضمیر جو ہے اس کا وہ کچھ لڑائی کرتا رہا, بالآخر اس نے فیصلہ کیا قتل کرنے کا, نفس غالب آ گیا. فقتلہ, اور پھر قتل کر دیا اس کو. فاصبح من الخاسرین, اور وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض, اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا کہ جو زمین کو کریت رہا تھا. لیریہ کیف یواری سوت اخیہ, تاکہ اسے وہ دکھائے کہ کیسے چھپائے وہ اپنے بھائی کی لاش کو. یہ پہلا قتل تھا روئے زمین پر, چنانچہ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا اس قابیل کو کہ میں کیا کروں اس ڈیڈ باڈی کا. تو کوا جو ہے اس کو دیکھا, وہ زمین کریت رہا تھا, اس سے اس کو جو ہے وہ اس کی توجہ ادھر گئی. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب, اس نے کہا کہ ہائے افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا, مجھے خیال نہیں آیا. بہرحال اس کے بعد اس نے کیا ہوگا. فاصبح من النادمین, فواری اسد و تاخی کے میں چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش کو. فاصبح من النادمین, اور وہ ہو گیا ندامت پانے والوں میں سے, پچھتانے والوں میں سے. من اجل ذلک, اسی سبب سے, اسی وجہ سے, کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ بات طے کر دی تھی کہ جو شخص بھی قتل کرے گا کسی نفس کو, کسی جان کو, بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو, یا یہ کہ زمین میں کوئی فساد بچائے گا, یعنی ناحق کسی کو اگر قتل کیا جائے یا زمین میں دنگا فساد کیا جائے. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, تو گویا کہ اس شخص نے پوری نوع انسانی کا قتل کر دیا. ایک قتل بھی جو ہے وہ پوری نوع انسانی کے قتل کے مترادف ہے, اس کے برابر. وَمَنْ أَحْيَاهَا, اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اس نے گویا کہ پوری نوع انسانی کی جان بچا دی. احترام جان جو ہے اس کا یہ مقام ہے اللہ کے نزدیک, اسی دوسرے کی جان لینا بہت بڑا ضرور. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, اور آئے تھے ان کے پاس ہمارے رسول کھلی تعلیمات کے ساتھ، روشن تعلیمات کے ساتھ. ثم ان کثیر منہم بعد ذلک، لیکن پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد، فی الارض لمسرفون، وہ زمین میں زیادتیاں کرتے رہے، دنگا فساد مچاتے رہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک بدلہ ان لوگوں کا کہ جو بغاوت کریں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، جو محاذ آرائی کریں اللہ اور اس کے رسول سے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ریاست کے باغی ہیں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے اس کو تباہ و برباد کرتے ہیں، امن عامہ میں خلل ڈالنے والے، سرکش اور باغی. فرمایا ان کی سزا یہ ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وہ لوگ کے جو زمین میں فساد اور خرابی مچانے کے درپے ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جب آپ قانون کو نہیں مانیں گے اور لا کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر فساد ہی ہوگا. ایسے لوگوں کی سزا، اسلامی ریاست میں باغیوں کی سزا یہاں پر آ رہی ہے اور بہت سخت ہے، عبرتناک. اَن يُقَتَّلُوا، کہ انہیں عبرتناک طریقے پر قتل کیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے. او یصلبوا، یا پھر سولی لٹکایا جائے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے بازو اور ان کی ٹانگیں مخالف سمت سے کاٹی جائیں، یعنی دائیں بازو اور اس کے مخالف بائیں ٹانگ. او ینفوا من الارض، اور یا پھر انہیں جو ہے زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، اس ملک سے، ریاست سے نکال باہر کیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، اور یہ تو ان کے لیے رسوائی والی سزا ہے دنیا کی زندگی میں. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان لوگوں کے کہ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ. یعنی یہ ریاست کے باغی ہیں نا، اور ریاست جو ہے وہ ان کا پیچھا کر رہی ہے، تعاقب کر رہی ہے، ان کو پکڑنا چاہتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ریاست کے قابو آئے وہ خود حاضر ہو جائیں توبہ کرنے، تو پھر سزا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا ہے، مہربان. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اہل ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب تلاش کرو، زیادہ سے زیادہ اس کے قرب کے متمنی رہو، زیادہ سے زیادہ اس سے قریب ہونے کی کوشش کرو، وہ اعمال کرو جن سے اللہ راضی ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور تمام اعمال میں سب سے زیادہ وہ عمل جو اللہ کو اس سے قریب کرنے والا ہے وہ جہاد ہے، اور جہاد کرو اس کی راہ میں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو کے جو زمین میں ہے، زمین کی ساری دولت ان کی ملکیت ہو جائے، ومثله معه، اور اتنا ہی انہیں اور بھی مل جائے، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه، تو ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اس کو فدیے میں دے کر اپنی جان بچا سکیں قیامت کے دن. یعنی یہاں تو اپنی جیب ڈھیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے راستے میں مخلوقات کے لیے دو پیسے نکالنے کو تیار نہیں ہے، لیکن قیامت میں ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر اتنی دولت بھی ہو جتنی کل دنیا میں ہے اور اس سے ڈبل اور ان کو مل جائے، وہ ساری بھی دے دیں گے فدیے میں کہ کسی طرح ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے. ماں تقبل منہم، لیکن ان سے وہ قبول نہیں ہوگی. ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے اس جہنم سے نکلنا. وما هم بخارجین منها، اور وہ نہیں ہوں گے اس میں سے نکلنے والے. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے وہ عذاب ہے جو مستقل رہے گا، وہ دائمی ہے، قائم رہنے والا. والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما، ایک بہت اہم حد ہے جس کا ذکر آ رہا ہے. ریاست اسلامی میں سزا چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو. جزا بما کسبا، یہ ان کے اس جرم کی سزا ہے. نکال من اللہ، اور اللہ کی طرف سے یہ عبرتناک، عبرت کے طور پر ہے یہ سزا، اس لیے کہ ہاتھ جب کٹا ہوگا تو معلوم ہوگا وہ دائمی ہے، ایک اس کا مستقل گویا کہ ایک نشان بن جائے گا کہ یہ شخص اس نے ایسی حرکت کی تھی. واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے اور حکمت والا بھی ہے. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح، تو جو کوئی اپنی زیادتی کے بعد یعنی چوری کی اس نے اور اس کے بعد اس نے اصلاح کر لی اور توبہ کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی وہ سزا ٹل جائے گی جس کا ذکر اوپر ہوا ہے. یہ توبہ اگر اس نے کی ہے تو وہ آخرت کی سزا سے بچ جائے گا، لیکن اگر دنیا میں وہ قانون کی گرفت میں آ گیا اور اس نے چوری کی ہے اور اس کے اوپر شہادتیں مکمل ہو گئیں تو وہ لاکھ توبہ کرے اس پر وہ حد جو ہے وہ نافذ ہو کر رہے گی. یہ ہے قانون. اس توبہ کا فائدہ اس سے آخرت میں ہوگا، اور اگر دنیا میں بھی توبہ نہیں کرتا اور صحیح معنوں میں وہ اپنے اصلاح احوال نہیں کرتا بعد میں بھی، تو ایک دنیا میں جو سزا ملی ہے وہ تو ہے، آخرت کی سزا بھی پھر باقی رہے گی. الم تعلم ان اللہ له ملك السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے حکومت ہے آسمانوں اور زمین کی؟ يعذب من يشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے، ويغفر لمن يشاء، اور جس کو چاہے بخش دے، والله على كل شيء قدير، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر صرف میں اتنا ذکر ضرور کروں گا کہ سعودی عرب میں بھی چونکہ کچھ یہ سزائیں نافذ ہیں حدود اور تعزیرات میں اسلامی، تو اس کی جو برکات ہیں جرائم کا ریٹ وہاں بہت کم ہے. اور اس کے علاوہ جو اس وقت تجربہ ہوا تھا افغانستان کی سرزمین جو ہماری ہمسایہ ملک ہے، اگرچہ وہ لوگ مخلوق الحال تھے، ریسورسز نہیں تھے، 20 سال کی مسلسل جنگ میں تباہ و برباد کر دی تھی ان کی معیشت، لیکن اسلامی سزائیں نافذ کی ہیں تو کرائم فری سوسائٹی بن گئی. یہ برکات ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان سزاؤں میں کیا حکمت ہے، اس کے نتیجے میں معاشرے میں کیا خیر وجود میں آتا ہے. جبکہ ہمارے روشن خیال لوگ یہ کہیں گے بڑی وحشیانہ سزا ہے، ہاتھ کاٹ دیا، چوری کی ہے، آخر اس کو دیکھنا چاہیے. بلکہ وہ دانش تو یہ بگاڑیں گے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کو چوری بیچارے کو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کے اسباب کا تعین کیا جائے. وہ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن معاشرے سے اگر جرائم کو پاک کرنا ہے اور لوگوں کی اصلاح ہونی ہے تو وہ اس طریقے سے ہے. شک کا فائدہ ملزم کو جائے گا. اگر ذرا سا بھی شک ہے کہ اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کے اس میں، اس کو بری کرنا ہے. لیکن جب ثابت ہو جائے تمام گواہیاں ہر اعتبار سے وہ حساب مکمل ہو جائے تو پھر جو سزا ہے وہ عبرتناک ہے، اور چوک میں چوراہے میں کھلی جگہ پر دی جائے تاکہ دوسروں لوگوں کو عبرت ہو. تو وہاں بھی دو چار سزائیں دی گئی ہیں اور پورا معاشرہ، یہ اس 21ویں صدی کی بات ہے یا 20ویں صدی کا اینڈ کہہ لیجیے، کہ پورا معاشرہ جو ہے جرائم سے پاک ہو چکا ہے. تو الم تعلم ان اللہ له ملك السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے پاس حکومت اور بادشاہی ہے، اختیار ہے آسمانوں اور زمین کا. يعذب من يشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے، ويغفر لمن يشاء، اور جس کو چاہے بخش دے. والله على كل شيء قدير، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غمگین نہ کریں ان کافر لوگوں کا زمین میں بھاگ دوڑ کرنا، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں اسلام کے خلاف، سازشیں. من الذين قالوا آمنا بافواههم، وہ لوگ کے جو زبان سے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبهم، لیکن ان کے دل جو ہے وہ ایمان سے خالی ہیں، یعنی ذکر ہو رہا ہے منافقین کا اور پھر یہود کا. ومن الذين هادوا، آگے ذکر آیا یہود کا، اور ان میں سے بھی کہ جو یہودی ہیں، سمعون للكذب، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو جاسوسی کرتے ہیں، بہت زیادہ سنتے ہیں جھوٹی بات کو. یعنی بہت زیادہ سننا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ پھر آگے جا کر بیان کیا جائے اور پھر غلط غلط بیان کیا جائے، پروپیگنڈا کیا جائے، یہ ان کی چال ہوتی تھی. منافقین اور یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے تو جاسوسی کرنے کے لیے، اور ایک بار محاورہ ترجمہ اس کا ہوگا کہ جھوٹ کے بڑے رسیہ ہیں. سمعون للکذب، سمعون لقوم آخرین، اور یہ منافق جو آپ کی محفلوں میں آتے ہیں یہ بڑے کان لگا کر سنتے ہیں کسی دوسری قوم کے لیے، یعنی یہاں سے سن کر انہوں نے بیان کہیں اور جا کے کرنا ہے سب نے، یہ جاسوسی کرنے آتے ہیں. لم یاتوک، اور یہ ان تک جا کے باتیں پہنچاتے ہیں جو آپ کی محفل میں نہیں آتے، یعنی ان کے سرغنے جو یہود کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں پر یہ باتیں پہنچاتے ہیں. یحرفون الکلم من بعد مواضعه، یہ تحریف کر دیتے ہیں کلمے میں، کلام میں، اللہ کی کتاب میں، اس کے بعد کہ وہ اپنے موقع پر ہوتا ہے، یعنی اس کے اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں تو یہ حکم ملے، کوئی فیصلہ ہمارے اپنے مطلب کا ملے تو اس کو قبول کر لینا، وَإِن لَمْ تُطِعُوا فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ فیصلہ تمہیں نہ ملے تو پھر اس سے باز آ جانا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ یہودی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اپنے فیصلے لے کر آتے تھے، جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ جو جرم ہوا ہے اسے ہماری شریعت میں تو اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے، تو آؤ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں چلتے، لیکن آپس میں یہ طے کر لیتے تھے کہ اگر مرضی کا فیصلہ ملے گا تو ہم مانیں گے، ورنہ اس فیصلے کو ٹھکرا دیں گے۔ یہ ہوتا تھا ان کا معاملہ۔ اور ایک واقعہ جو ہے سیرت میں ہے بھی کہ زنا کرنے والا ایک مرد اور ایک عورت، ان کا یہودیوں کا، وہ اعلیٰ خاندان سے تھا، اور یہود کے ہاں تورات میں اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، تو انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں محمد کی عدالت میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں مقدمہ لے جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ قرآن مجید میں رجم کا حکم نہیں، تو آن حضور نے یہ کہا کہ ان کے بڑے جو بھی عالم تھا اس کو قسم دے کر کہا کہ کیا تورات میں یہ حکم نہیں ہے کہ اس فعل کی سزا رجم ہے؟ تو اس کو اگرچہ اس نے بڑی آئیں بائیں شائیں کی، لیکن ایسا گھیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے اقرار کرنا پڑا۔ تو پھر وہ کہیں کوشش کی انہوں نے وہاں سے بھاگنے کی، لیکن ایسے ٹریپ ہوئے کہ بالآخر پھر انہیں وہ رجم کی سزا نافذ کرنی پڑی، لیکن آئے وہ بدنیتی کے ساتھ تھے۔ تو اس قسم کے معاملات وہ کرتے رہتے ہیں، آپ کی عدالت میں آتے ہیں لیکن نیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ فیصلہ تبھی مانیں گے جب آپ ان کی مرضی کے مطابق دیں گے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی فتنے میں مبتلا کرنا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو تم پھر اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، اس کو کوئی بچا نہیں سکتے اللہ کی پکڑ سے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ہی نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سمعون للكذب يكالون للسحت، جھوٹ کے رسیہ ہیں، انتہائی جھوٹے لپاٹیے اور خوب حرام خوری کرنے والے، سود کھانے والے۔ فَإِن جَاؤُوكَ، تو اے نبی اگر یہ آئندہ آئیں آپ کے پاس یعنی فیصلہ کروانے کے لیے، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ کو اختیار ہے، آپ اس کے درمیان فیصلہ کیجئے یا انکار کر دیجئے، اعراض کیجئے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ انکار بھی کر دیں گے تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اس میں ہرگز کسی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ طے کریں کہ ہاں آپ ان کا فیصلہ کروائیں گے تو پھر فیصلہ کیجیے عدل و انصاف کے ساتھ۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے عدل و انصاف سے کام لینے والوں سے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ آپ کو اپنا منصف اور حکم کیسے بناتے ہیں؟ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، ان کے پاس تورات موجود ہے، اس کے اندر اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ جب یہ آپ پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر یہ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آتے کیوں ہیں؟ تورات ان کے پاس ہے، اس کے تمام فیصلے موجود، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن پھر وہ روگردانی کرتے ہیں اس سب کے بعد، پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور ہرگز یہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان سے محروم۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے ہی نازل کی تھی تورات، یہاں بڑی عظمت ہے تورات کی جو آ رہی ہے، وہ بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب تھی، اسی کی بنیاد پر یہ یہودی اہل کتاب قرار پائے، انہیں فخر تھا اپنی اس نسبت پر، اور قرآن نے بھی انہیں یہی لقب دیا یا اہل کتاب، تو یہ ایک عزت والا لقب ہے اپنے اصل کے اعتبار سے، اس تورات کی نسبت سے۔ تو اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے نازل فرمائی تھی تورات، اور اس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی، ہدایت کی روشنی، نور ہدایت۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا، اسی تورات کی بنیاد پر فیصلے کیا کرتے تھے وہ پیغمبر کے جو اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے آگے سر جھکانے والے تھے، اور فیصلے کن کے لیے کرتے تھے؟ یہودیوں کے لیے، یعنی یہودیوں کے مقدمات کے فیصلے، ان کے نزاعات اسی تورات کی بنیاد پر وہ چکایا کرتے تھے۔ وربانیون و نحبات، اور جو یہودیوں کے علماء اور صوفیاء تھے، ربانی اللہ والا درویش، اور احبار یہ کہتے ہیں عالم کو. تو جیسے ہمارے ہاں بھی تقسیم ہے، ایک صوفیہ کا گروہ ہے، ایک علماء کا طبقہ ہے، تو وہاں بھی درویش ہوتے تھے وہ اللہ سے لوا لگانے والے، اور پھر علماء جو کتاب کا، شریعت کا، فقہ کا علم رکھتے تھے. تو فرمایا کہ ان کے درویش اور ان کے علماء بھی اسی تورات کی بنیاد پر فیصلے کیے کرتے تھے. بمستحفظو من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ نگران ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب پر. یہاں معلوم ہوا کہ جو اہل اللہ ہیں اور جو علماء ہیں وہ کتاب اللہ کے نگران ہیں، ان کی ذمہ داری ہے وہ حفاظت کریں کہ اللہ کی حدود ٹوٹنے نہ پائیں، اور اللہ کی شریعت جو ہے وہ صحیح طور پر نافذ ہو، اور تمام مقدمات کے فیصلے شریعت کے مطابق ہوں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، وہ اس کے محافظ تھے، وہ خبر گیری پر مقرر تھے. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، تو اے مسلمانوں تم ان لوگوں سے مت ڈرو، ہاں میری خشیت اختیار کرو، میری پکڑ سے بچو، ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت قبول نہ کرو. یعنی جیسے وہ اللہ کے احکامات کو چھپا کر کچھ دنیاوی فائدہ حاصل کرتے تھے، کہیں تم ایسا نہ کر دینا. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ سخت آیت آ رہی ہے، سنی تو ہوگی آپ نے، یہ ہے وہ مقام. اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا، یعنی اللہ کی شریعت، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی تو ہیں کہ جو کافر ہیں. شریعت اللہ نے دی ہے لیکن اس کی صرف تلاوت ہی ہو رہی ہے، اور ثواب کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں. یہ اجتماعیت جو ہے، یہ سارے مسلمان، پورا معاشرہ اجتماعی طور پر کفر کر رہا ہے اگر وہ شریعت کو نافذ نہیں کر رہا. انڈیویجولی ہر شخص مسلمان ہو سکتا ہے لیکن معاشرہ بحیثیت مجموعی، قرآن کا فتویٰ یہ ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی تو ہیں جو کافر ہیں. عمل کافروں والا ہے، عملی اعتبار سے ان میں اور کفار میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو یہ نافذ نہیں کرتے. دیکھیے اس صورت میں اگر شریعت کو نعمت قرار دیا اور تکمیل شریعت کا اعلان ہوا، یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو اسی کا پھر یہ نتیجہ ہے. اس کا ایک لازمی تقاضا یہ تھا کہ اب اس شریعت کو نافذ کرو، اور اگر نافذ نہیں کرتے تو اللہ کی نگاہ میں کافر ہو. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے اس میں لکھ دیا تھا اس تورات کے اندر، اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، نفس کے بدلے نفس، عین آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِ، اور دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، اور جو زخم ہے اس میں بھی برابری ہے. ایک شخص نے دانت توڑا ہے تو اس کا بھی جواباً دانت توڑا جائے گا، آنکھ پھوڑی ہے تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، کسی جان کو قتل کیا ہے تو اس کی بھی جان دی جائے گی. یہ ہے قانون جو تورات میں آج بھی موجود ہے. فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، تو جو کوئی معاف کر دے، یعنی جس کی حق تلفی ہوئی ہے، جو مظلوم ہے، وہ اگر ظالم کو معاف کر دیتا ہے تو فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، تو یہ اس کا معاف کر دینا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اس کے گناہوں کی ازالے کا سبب بن جائے گا. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی تو ہیں کہ جو ظالم ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، ناانصاف ہیں. اور قرآن مجید کی ٹرمینالوجی میں ظلم کا لفظ شرک کے لیے بھی آتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک ہی تو ہے. اللہ کی شریعت جو ہے وہ ہوتے ہوئے اس پر عمل نہیں ہو رہا، اس کے مقابلے میں کوئی اور نظام، کوئی اور قانون نافذ کیا ہوا ہے. یہ اللہ کے ساتھ تم نے کسی اور کو معبود قرار دے دیا، اگر معبود وہ ہے تو اسی کی شریعت نافذ کرو. تو وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم ہیں، وہی مشرک ہیں. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے پیچھے بھیجا انہی کے نقش قدم پر، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے نقش قدم پر پھر ہم نے پیچھے بعد میں بھیجا ہے عیسیٰ ابن مریم کو. یہ اس سلسلے کی آخری کڑی تھے بنی اسرائیل میں جو نبوت و رسالت تھی. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور وہ عیسیٰ ابن مریم آئے تھے تصدیق کرتے ہوئے اس کی تو ان سے پہلے تھی کتاب، یعنی تورات. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، پہلے تورات کا ذکر تھا، اب انجیل کا۔ فیہ ہدم و نور، اس میں بھی ہدایت تھی اور روشنی تھی، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت پر مشتمل تھی، اس میں بہت نور تھا، نورانیت تھی۔ وہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور انجیل بھی تصدیق کرتی ہوئی آئی اپنی سابقہ کتاب یعنی تورات کی۔ تورات کی تصدیق بعد میں آنے والے سب کر رہے ہیں۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ ہدایت تھی اور موعظت اور نصیحت تھی ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ اہل انجیل بھی اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل فرمائے، وہ اپنی کتاب کے مطابق فیصلے کریں، اگرچہ وہ شریعت ان پر وہی نافذ ہے، اصل شریعت وہی چلی آ رہی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بائبل ہے، اس بائبل میں تورات بھی شامل کی جاتی ہے، عہد نامہ قدیم بائبل جو آپ کو ملتی ہے بازار سے، وہ اس میں تورات بھی شامل ہے، اس میں زبور بھی شامل ہے، اور آخر میں وہ اناجیل اربع ہیں، متی کی انجیل اور جون کی انجیل، یوحنا کی انجیل۔ تو عیسائی تو سب کو مانتے ہیں، اس پورے کو ایک سمجھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کے مطابق فیصلے کریں جو انجیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دیے، جو ان کی کتاب میں فیصلے ہیں۔ اور وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل فرمایا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں، سرکش ہیں، گناہگار۔ اب دو کتابوں کا ذکر کرنے کے بعد، اور اس بات کا ذکر کرنے کے بعد کہ اہل کتاب جو ہیں وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے اور کرنا چاہیے، اور اہل انجیل جو ہیں انہیں انجیل کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، اب آگے ذکر ہو رہا ہے قرآن کا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی ہم نے آپ پر نازل کی ہے کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ، یہ بالکل سچی اللہ کی کتاب ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور یہ تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے سابقہ آسمانی کتابوں کی، سب کتابوں کی۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ کتاب سابقہ کتابوں پر نگہبان ہے، ان کی محافظ ہے۔ کس معنی میں محافظ ہے؟ کہ ان کی تعلیمات میں جو رد و بدل کیا گیا اس کی نشاندہی اس قرآن نے آ کر کر دی، جو غلط چیزیں شامل کر دی ان کی تردید کر دی۔ گویا سابقہ کتابوں کو اس قرآن کے معیار پر پرکھا جائے گا، اس قرآن کے حوالے سے دیکھا جائے گا، جو چیز قرآن سے ٹکرا رہی ہو وہ محرف شدہ ہے اس میں، اور جو قرآن سے نہ ٹکرائے کہیں پر اور کوئی اضافی معلومات ہیں تو وہ بالکل صحیح ہیں۔ قرآن نے آ کر، گویا یہ ایک جج ہے قرآن، جو اس وقت اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں صحیح یا غلط کا فیصلہ ہوگا قرآن کی بنیاد پر۔ وہ ہے مینا نال، یہ ان پر نگہبان ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے نبی آپ بھی فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے۔ یہ ہے اصل بات، کانٹے کی بات۔ یہ کتاب اس لیے اتری ہے، اب اس کو نافذ کیا جائے، شریعت اس کے مطابق فیصلے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا، ان کے دباؤ میں مت آئیے گا۔ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس حق کو چھوڑ کر کے جو آپ کے پاس آیا ہے، کہیں آپ ان کی باتیں نہ ماننے لگ جائیے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دیا ہے ایک ضابطہ اور ایک طریقہ، شریعت اور منہاج۔ شریعت تو یہ ہے احکام دین، کیا حلال ہے کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، کاروبار کے کون سے طریقے صحیح ہیں، معاشرت کے اصول کیا ہیں، طلاق وغیرہ، یہ سارے مسائل کی شریعت کا حصہ ہے۔ اور منہاج ایک طریقہ بھی دیا ہے، اس سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ شریعت کو نافذ کرنے کا، دین کو قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے جو ہر ایک کے لیے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ایک انداز تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا ایک انداز تھا، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک نہج ہے، منہج انقلاب آپ کا اپنا ہے، اور یہ منہج ہے کہ جو ہمارے لیے حجت ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم کیا تو کس طریقے پر چل کر، وہ انقلاب برپا کیا تو کن مراحل سے گزر کر، وہ ہے منہاج۔ لیکن جان نام کم شر عتم و منہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امتاً واحدہ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، کسی کی مجال نہ ہوتی انکار کی، سارے نیک پرہیزگار بن جاتے جیسے فرشتے ہیں، لیکن ودا کے لیے بدوکم فی ما آتاکم، لیکن وہ تمہاری آزمائش کرتا ہے، وہ جانچتا ہے اپنے دیے ہوئے احکام میں. تمہیں تو پیدا ہی کیا آزمائش کے لیے، انسان تو اسی مقصد کے لیے جو ہے اس کی پیدائش ہوئی ہے. فاستبق الخیرات، تو تم نیکیوں کے کاموں میں، خیرات کے کاموں میں، صدقات کے کاموں میں آگے نکلا کرو ایک دوسرے سے. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون بما کنتم فیہ تختلفون، تو وہ جتلا دے گا، واضح کر دے گا تم پر ان تمام باتوں کو جن میں تم اختلاف کرتے رہے گا. وانحکم بینہم بما انزل اللہ، اور اے نبی آپ ان کے درمیان فیصلے فرمائیے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا، اللہ کی شریعت. ولا تتبع اهواءهم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا، ان کے دباؤ میں مت آئیے. واحذرهم من يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، اور آپ اس سے چوکنے اور محتاط رہیں کہ آپ کو بچلا نہ دیں کسی ایسے حکم سے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے. یعنی ان کے ہتھکنڈوں سے آپ ہوشیار رہیں. یہودی بہت شاطر ہیں اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح آپ کو بچلائیں صراط مستقیم سے. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ نہ مانے آپ کی بات، فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا ہے کہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا دے اور کچھ ان پر جو ہے اس کے وبال اسی دنیا میں آئے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں کی اکثریت جو ہے، اور خاص طور پر ذکر ہو رہا تھا اہل کتاب کا، ان میں سے اکثر جو ہے وہ نافرمان ہیں اللہ کے باغی. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کے فیصلے کے طلبگار ہیں؟ قرآن مجید میں اتنی بڑی اتنا انعام فرمایا ہے، شریعت ہے، اس کا ضابطہ نازل ہو گیا اللہ کی طرف سے، اب یہ چاہتے ہیں کہ پھر جاہلیت کا زمانہ لوٹ آئے، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر پھر وہ فیصلے چاہتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور کون ہے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا، شریعت دینے والا، ضابطہ دینے والا؟ لیکن یہ لوگ وہی مانتا ہے جو اللہ پر یقین کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ شریعت ایک بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.